درسِ قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين, ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم, ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. الحمدللہ, آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 سے کیا ہے, اور اس کا مضمون پہلی آیات کے مضمون سے ملتا جلتا ہے. گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں. آیت نمبر 46 میں فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه, جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں وہ کلام کو اس کے موقعوں سے پھیر دیتے ہیں. ایک ہے جو لوگ یہودی ہیں, اور دوسرا ہے جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں. دونوں میں فرق ہے. جو لوگ یہودی ہیں ابتدا ہی سے نسلن, اس لیے کہ یہودیت جو ہے یہ ایک نسلی مذہب ہے. جو حضرت یعقوب علیہ السلام, یا یہ کہہ لیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہودی ہو گئے. یہاں ان عربوں کی طرف اشارہ ہے جو نسل کے اعتبار سے یہودی نہیں تھے, لیکن یہودیوں کی صحبت میں رہ کر یہودیوں کے رنگ میں رنگ گئے, اور ان کے عزائم اور عقائد بھی یہودیوں جیسے ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہودی ہو گئے وہ کلام کو اس کے موقعوں سے پھیر دیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں. بائبل کے ماننے والوں نے بائبل میں لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی تحریف بھی کی ہے. اور بائبل میں تحریف کا ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے صرف مسلمان محققین اور علماء نے ثابت نہیں کیا, بلکہ خود عیسائی محققین نے بھی اسے تسلیم کیا ہے کہ بائبل کے اندر یعنی تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے, لفظی تحریف بھی اور معنوی تحریف بھی. لفظی تحریف تو یہ کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ, ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اس میں شامل کر دینا, ایسی بات جو تورات اور انجیل میں تھی اس کو نکال دینا اور جو نہیں تھی اس کو ڈال دینا, یہ تو لفظی تحریف ہو گئی. الحمدللہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم اس قسم کی تحریف سے مکمل طور پر محفوظ ہے. کوئی لفظ, کوئی آیت, کوئی سورت, کوئی جملہ تو کیا بدلا جا سکے گا. ہمارے یقین ہے کہ 1450 سال کے عرصے میں اس کی کسی حرکت, کسی شوشے, کسی زبر زیر پیش میں بھی
کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ دوسری قسم تحریف کی وہ معنوی تحریف ہے کہ الفاظ کے معانی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق بیان کر دینا۔ مثال کے طور پر تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ نشانیاں مذکور تھیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے اندر یہ علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہوں گی، لیکن جب وہ نبی آ گیا تو یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ان نشانیوں کا مصداق عیسیٰ نہیں ہے بلکہ ایک اور نبی ہے جو آئے گا، اور آج تک یہودی اس نبی کا انتظار کر رہے ہیں جس پر وہ نشانیاں صادق آئیں جو تورات میں انہوں نے پڑھی ہیں۔ گویا کہ ان کے خیال میں ابھی تک وہ نبی نہیں آیا جس پر تورات میں ذکر کی گئی نشانیاں صادق آئیں گی۔ یہ معنی میں تحریف کر دی۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں کثرت سے بشارتیں مذکور ہیں، لیکن یہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بشارتیں تو بہت ساری ہیں، کئی کتابیں اس پر آ چکی ہیں۔ سب سے مشہور کتاب مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی اظہار الحق ہے، جسے پھر حضرت مولانا محمد تقی عثمانی زید مجدہم نے مزید تفصیل تشریح اور حاشیہ کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے 3 جلدوں میں مرتب کیا ہے۔ تو ان کے اندر بشارتیں تو بہت ساری ذکر کی گئی ہیں، میں صرف ایک بشارت آپ کو سناتا ہوں۔ بائبل کتاب استثناء باب نمبر 33 میں ہے، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور ہزاروں قدوسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ دیکھیں 3 دفعہ خدا کے آنے کا ذکر ہے، پہلی دفعہ سینا سے اور دوسری دفعہ شعیر سے اور تیسری دفعہ کوہ فاران سے، اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہزاروں قدوسی ہوں گے۔ بلکہ بعض اردو تراجم جو ہیں بائبل کے ان میں ہے کہ اس کے ساتھ 10,000 قدوسی ہوں گے۔ اب سینا سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات کا عطا کیا جانا، اور شعیر سے اللہ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل کا عطا کیا جانا، اور فاران سے ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا عطا کیا جانا۔ فاران سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ خود بائبل سے ثابت ہے کہ فاران سے مراد مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، فاران مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سے مراد وہی ہے۔ اب پرانے جو تراجم تھے اردو تراجم بائبل کے، اس میں یہ تھا کہ خدا فاران سے آیا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے ساری انسانیت کے سامنے، اور پھر آپ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کے لشکر سے فاران کے پہاڑوں سے اترے اور مکہ میں داخل ہوئے۔ اب یہ ایسی بشارت ہے جو واضح طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ لیکن بائبل کے مترجمین نے کیا ظلم کیا کہ پہلے تو اس میں تھا کہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا یا ہزاروں قدوسیوں کے ساتھ آیا، تو انہوں نے بعد کے ترجمے میں بدل کر اس کو لکھ دیا لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ کہنے لگے محمد جو آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لاکھوں کے ساتھ تو نہیں آئے تھے فاران سے، وہ تو 10,000 کے ساتھ آئے تھے، جبکہ ہماری بائبل میں تو لاکھوں کا ذکر ہے۔ یہ حال کی تحریف، یعنی آج بھی یہ تحریف کر دیتے ہیں جب حقائق سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بشارت، یہ خبر، یہ اطلاع، یہ پیشن گوئی، یہ تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ رہی ہے، تو وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ حضور اس کا مصداق نہ بن سکے۔ تحریفات کی انتہا یہ ہے، ایک کتاب چھپی ہے پاکستان میں چھپی اور اس کا نام بھی ہے پاکستان میں مسیحیت اس نام سے وہ کتاب چھپی ہے، اس میں ایک حوالہ دیا ہے کہ 1974 میں طرابلس میں ایک سیمینار ہوا جس میں بیت المقدس کا مطبوعہ بائبل کا ایک ایسا نسخہ پیش کیا گیا جس میں موازنے کے ذریعے سے ثابت کیا گیا کہ یہودیوں نے 2-4 نہیں 660 مقامات پر تحریف کی ہے، 660 مقامات پر تحریف کی. اللہ اکبر. اور میں شاید پہلے سنا بھی چکا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق، مورخ، مصنف، مؤلف اور اسلامی تاریخ اور اسلامی علوم پر نظر رکھنے والے انسان، تو انہوں نے ان کی کتاب ہے خطبات بہاولپور، یہ انہوں نے لیکچر دیے تھے بہاولپور یونیورسٹی میں، تو اسی کتاب میں ان کے ایک لیکچر کا حوالہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جرمنی کے عیسائیوں نے انجیل کے نسخے پوری دنیا سے جمع کیا ہے اور پھر ان نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا، اور موازنہ کرنے کے بعد یہ تسلیم کیا کہ ان نسخوں میں کم و بیش 2,00,000 غلطیاں ہیں، 2,00,000، جن میں سے بعض بڑی سنگین قسم کی ہیں. بعد میں انہیں خیال ہوا کہ قرآن کے بارے میں بھی ایسی ہی تحقیق کرنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے پوری دنیا سے مختلف صدیوں، مختلف ملکوں اور مختلف شہروں سے قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ نسخے جمع کیے، اور ان کی 3 نسلوں نے ان 40,000 سے زائد نسخوں کا آپس میں موازنہ کیا کہ کہیں کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی لفظ ایک دوسرے سے ٹکراتا تو نہیں ہے. 3 نسلوں نے تحقیق کی اور 40,000 سے زیادہ نسخے مختلف صدیوں کے اور مختلف ملکوں کے اور مختلف شہروں کے، کوئی قلمی اور کوئی مطبوعہ پرنٹ شدہ، اور پھر انہوں نے آخر میں تسلیم کیا کہ قرآن کریم کے ان 40,000 نسخوں میں ایک بھی غلطی اور تضاد نہیں پایا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. دشمن بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار کہ قرآن کریم کے نسخوں میں کوئی تبدیلی، کوئی تضاد، کوئی تحریف نظر نہیں آتی. اور آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، زور لگا کر دیکھ لیں، الحمدللہ آج بھی قرآن کریم میں کوئی تضاد وہ ثابت نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں وہ کلام کو اس کے موقعوں سے پھیر دیتے ہیں. ویقولون سمعنا واصینا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر ماننا نہیں، نافرمانی کی. سمعنا واصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ ہم آپ کی سنیں گے اور غیر کی نافرمانی کریں گے، ظاہری مطلب یہ تھا. حضور کو کہتے سمعنا واصینا، سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے فرما بردار بن کر عشق کا اظہار کرتے ہوئے، سمعنا واصینا، ہم نے آپ کی سنی، غیر کی نہیں سنیں گے، غیر کی نافرمانی کریں گے. اور دل میں مطلب یہ لیتے ہم نے کانوں سے تو سن لیا لیکن دل سے تیری بات نہیں مانیں گے. یہ بھی تحریف کہ زبان سے کچھ کہتے اور دل میں اس کا مفہوم اور معنی کچھ اور مراد لیتے. دوسری مثال، وہ کہتے وسمع غیر مسمع، آپ سنیں اور آپ کو سنوایا نہ جائے، یہ کہتے تھے آپ سنیں اور آپ کو سنوایا نہ جائے. ظاہری مطلب تو یہ کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو کوئی تکلیف دے بات سننی نہ پڑے، لیکن دل میں مفہوم یہ لیتے وسمع سن اور معاذ اللہ تو بہرا ہو جائے، تجھے کچھ سننا نہ پڑے، تو کچھ سن نہ سکے، یا اگر سنے تو شر کی بات سنے، اللہ کرے تجھے کوئی خیر کی بات سننے کو نہ ملے. دل میں یہ مطلب مراد لیتے. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میرا اللہ جو ان کے دل کو جانتا تھا. ظاہری الفاظ تو بڑے پرکشش تھے اور پر تاثیر تھے اور پر عشق تھے ظاہری الفاظ، لیکن ان کے اندر نجاست بھری ہوئی تھی ان کے دلوں میں، اور دلوں کا حال جاننے والا اللہ. تو میرے بھائیوں، صرف ظاہری شعر و شاعری سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ دل کو جانتا ہے، دل میں کیا ہے، دل کو جانتا ہے دل میں کیا ہے. ہزار ہم کہتے رہیں ہم حضور پر قربان، ہم حضور پر قربان، اور دل میں یہ بات نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس زبانی جمع خرچ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تیسری مثال، وراعنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین. اور رائنا میں زبانوں کو توڑ موڑ کر دین میں تانا زنی کی راہ سے، رائنا میں زبانوں کو توڑتے موڑتے ہیں، رائنا عجیب انداز میں کہہ کر پکارتے. اب ایک تو عربی کا لفظ ہے رائنا، اس کا معنی تو یہ تھا ہمارا خیال کریں، بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھا دیں، ہماری رعایت کریں، یہ معنی تھا. لیکن وہ اپنی زبان میں اس کو توڑ موڑ کر بولتے رائنا، جس کا ایک معنی تو بنتا تھا احمق اور بیوقوف، گویا کہ حضور کو کہتے اپنی زبان میں احمق اور بیوقوف، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی یہ بڑی سخت گالی تھی ان کی زبان میں، تو وہ گالی والا معنی مراد لیتے اور حماقت والا معنی مراد لیتے، رعایت اور حفاظت والا معنی مراد نہیں لیتے تھے. مسلمانوں کو پتا نہیں تھا، مسلمان سیدھے سادے بھولے بھالے، اور مسلمانوں کی زبان عربی، تو وہ مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی بعض اوقات یہی لفظ بولتے، حضور سے کہتے رائنا، حضور ہمارا خیال کیجئے، بات سمجھ میں نہیں آئی بات دہرا دیجئے، اللہ اکبر، مگر میرا اللہ تو جانتا تھا، یہ میرے حبیب کی بے ادبی کر رہے ہیں. اور ظالم چاہتے ہیں کہ ہم گالی دیں اور سر عام دیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ گالی دے رہے ہیں، سر عام دیں
www.dasquran.com
اور پتہ بھی نہ چلے، بلکہ نہ صرف خود گالی دیں بلکہ مسلمانوں کی زبان سے بھی گالی کہلوائیں. اللہ اکبر، کیا آج بھی ایسا نہیں ہے؟ یہ بدبخت میرے اور آپ کے آقا کے دشمن، یہ چاہتے ہیں کہ حضور کو گالیاں دیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی گالیاں دیں، مسلمان بھی گالیاں دیں. کہتے ہیں ان کے اندر تحمل پیدا ہو جائے، ہم بار بار کارٹون بنائیں گے، بار بار حضور کو گالیاں دیں گے تاکہ مسلمانوں کے اندر تحمل پیدا ہو جائے. ان بدبختوں کے ہاں بے غیرتی کا نام ہے تحمل، رواداری، برداشت. تو اللہ جانتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو منع کر دیا، تم آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا. آپ پڑھ چکے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا مقول زرنا، تم وہ لفظ نہ بولو جس لفظ سے میرے حبیب کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، وہ لفظ نہیں بولو، راعنا نہ کہو، تم اس کی بجائے انظرنا کا لفظ بول لیا کرو. معنی دونوں کا ایک، لیکن رائنا میں گالی کا احتمال تھا، بے ادبی کا امکان تھا، اور انظرنا میں یہ پہلو نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ لفظ بول لو. بلو انہم قالو سمعنا واطعنا، اور اگر وہ کہتے ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کر لیا، واسمع اور سنیے، وانظرنا، رائنا کی بجائے انظرنا کہتے، لکان خیر لہم واقوام، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور درست تر، زیادہ درست ہوتا یہ. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. لعنت کا معنی یہ ہے، لعنت کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ. اسی لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کسی پر لعنت نہ کرو، کسی متعین پر لعنت نہ کرو، متعین پر تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو یوں نہ بولو. یوں تو کہہ سکتے ہیں چوروں پر، ظالموں پر، قاتلوں پر اللہ کی لعنت، لیکن متعین طور پر کسی کی طرف اشارہ کر کے یہ نہ کہا جائے کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، کیوں کوئی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اب بتائیے کہاں تو یہ تعلیم ہے کہ دشمن کو بھی متعین کر کے یہ نہ کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت، اور کہاں ہم کہ اپنی اولاد تک کو کہہ دیتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت. اپنے عزیزوں کو کہہ دیتے ہیں، ذرا ذرا سے اختلاف کی بنا پر کہہ دیتے ہیں، بالخصوص جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے ہماری بہنیں اور بیٹیاں بہت زیادہ لعنت کرتی ہیں، اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے دوزخ میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ یہ لعنت بہت کرتی ہیں، بد دعا بہت دیتی ہیں، تیرا ستیاناس ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تیرے ٹکڑے ہو جائیں، تیرے پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اس طرح بولتی ہیں۔ تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کے استعمال میں اور بد دعا دینے میں احتیاط سے کام لے۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان پر اللہ نے لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار بیان کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن پہلی کتابوں کا مصدق بھی ہے اور پہلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ مصدق قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے تورات اللہ کی کتاب ہے، قرآن بتاتا ہے انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن بتاتا ہے زبور اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت یونس، حضرت داؤد، یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی تھے، ان پر صحیفے نازل ہوئے، قرآن بتاتا ہے۔ بلکہ ہمیں قرآن نہ بتاتا تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا۔ اور پہلی کتابوں میں جو بنیادی مضامین ہیں قرآن ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور بنیادی مضامین یہ ساری آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ بنیادی مضامین، توحید کا مضمون ساری کتابوں میں، نبوت کا مضمون ساری کتابوں میں، آخرت کا مضمون ساری کتابوں میں، اللہ کی عبادت کا مضمون ساری کتابوں میں، نماز کا مضمون، زکوٰۃ کا مضمون ساری کتابوں میں، مخلوق خدا کی بہتری کے بارے میں سوچنا یہ مضمون ساری کتابوں میں، اخلاق، اخلاق حسنہ کی تعریف یہ مضمون ساری کتابوں میں، اور برے اخلاق کی مذمت یہ مضمون ساری کتابوں میں ہے۔ تو جو بنیادی مضامین ہیں ان میں ساری کتابیں متفق ہیں۔ آپ قرآن آج کل سن بھی رہے ہیں تراویح کے اندر، بہت سے ساتھی خلاصہ بھی سن رہے ہوں گے، ترجمہ بھی سن رہے ہوں گے، پڑھ بھی رہے ہوں گے، اور یہاں پر بھی آپ تشریف لاتے رہتے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ وغیرہ یہ ایسے اعمال ہیں، ہر شریعت میں تھے، ہر نبی کی تعلیم میں تھے۔ تو قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی، تم ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا۔ مصدقا لما معکم، یہ کتاب کوئی الگ کتاب نہیں، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کے موافق ہے، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حیرت کی بات نہیں کہ مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اور شعیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر نازل ہوئے، لیکن یہود و نصارہ تسلیم نہیں کرتے کہ فاران میں اور غار حرا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ہمیں کہتے ہیں تنگ دل، تنگ نظر، تنگ ظرف۔ بتائیے، جو سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور سب کی تعریف کرتے ہیں اور ساری کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، وہ تنگ نظر ہیں یا وہ جو اپنی کتاب کے علاوہ ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں اور اپنے نبی کے علاوہ سارے نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ تنگ نظر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں وسعت نظر سے نوازا ہے، اور یہ وسعت نظر ہمیں اور یہ وسعت قلب ہمیں قرآن سے ملی ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے ملی ہے، آپ کی تعلیمات سے ملی ہے۔ اگر ہم قرآن کے ماننے والے نہ ہوتے اور حضور کے ماننے والے نہ ہوتے تو ہم بھی تنگ نظر ہوتے، تنگ دل ہوتے، دوسرے نبیوں پر کیچڑ اچھالتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارے منہ سے تو کبھی کسی نبی کا نام نکل جائے اور ہم علیہ السلام نہ کہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ نبی کا نام لیا علیہ السلام کیوں نہ کہا. اہتمام کرتے ہیں کہ جس نبی کا بھی نام لیں ہم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کہیں. لیکن دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جو ہمارے نبی کا نام اس طرح ادب اور احترام سے لیتا ہو. کوئی مذہب ایسا نہیں. بہت سے لوگ جو یورپ والوں کی وسعت قلبی سے، فراخ دلی سے، وسعت نظر سے، رواداری سے اور ان کے تحمل سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، تحمل کی جھوٹی داستانوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ کبھی ان کو قریب سے دیکھیں کہ وہ اسلام، پیغمبر اسلام، کتاب اسلام، امت اسلام سے کس قدر دلوں میں نفرت رکھتے ہیں. اگر ان کے بس میں ہو تو وہ ان سب کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیں، مگر مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ وہ چراغ ہے جسے جلائے رکھنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے اور اللہ جلائے رکھے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں. من قبلی ان نطمس وجوہن، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، فنردھا علی ادبارہا، اور چہروں کو ان کے پیچھے کی جانب الٹا دیں. اللہ کا یہ عذاب آ سکتا ہے اس کے لیے جو اللہ کی کتاب کو ٹھکرائے اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہ لائے. کیا کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو مٹا ڈالے اور چہرے کو پیچھے کی جانب الٹا دے. اللہ یہ کر سکتا ہے. دو مطلب ہیں اس کے. ایک مطلب چہرے کو مٹا ڈالنے کا یہ ہے کہ چہرہ بالکل سپاٹ اور صاف ہو جائے، نہ اس میں ناک، نہ اس میں آنکھیں، نہ ہونٹ، نہ دوسرے نشانات، بالکل سیدھا. اور اللہ عبرت کے لیے بعض اوقات ایسا کر بھی دیتا ہے. بعض آپ نے دیکھے ہوں گے مانگنے والے یا دوسرے ایسے لوگ، بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ واقعی ان کا چہرہ بالکل سیدھا، عجیب، نہ آنکھیں نظر آتی ہیں، نہ ناک اور نہ یہ ہونٹ، بالکل سیدھا سا چہرہ. تو اللہ کہتے ہیں ایسا چہرہ ہم تمہارا بھی کر سکتے ہیں اگر تم باز نہ آئے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چہرے کو پیچھے کی جانب الٹا دیں. ایک مطلب تو یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور ہماری کتاب کی تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں ذلیل کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے. انت مس وجوہا، چہروں کو مٹا دے یعنی ذلیل کر دیں. او نلعنہم، یا ان پر لعنت کر دیں. کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر. ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر. کون تھے ہفتے والے؟ جنہیں اللہ پاک نے یوم السبت میں، ہفتے کے دن میں عبادت کا حکم دیا تھا، اور وہ ہفتے کے دن میں عبادت کرتے بھی تھے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ پورا ہفتے کا دن میری عبادت میں گزارو. انہوں نے تاویل کی، ہیلے بازی سے کام لیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مچھلیاں کھودے گئے گڑوں کے اندر ہفتے کے دن جمع کر لیتے تھے، اتوار کے دن پکڑتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، اللہ پاک نے شکار کرنے سے منع کیا. لیکن اللہ نے تو کہا تھا کہ پورا ہفتے کا دن صبح سے شام تک میری عبادت کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو انہوں نے تاویل کی کہ ہم ہفتے کے دن شکار تو نہیں کریں گے، لیکن گڑوں کے اندر مچھلیاں ڈال لیں گے، شکار کریں گے اتوار کے دن. یہ تاویل کی بھائیو، عبادت کرتے تھے، لیکن ان کے امتحان کے لیے یہ ہوا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، تو للچاتے. اب کیا کریں، کیا کریں، عبادت کریں یا کہ شکار کریں؟ شیطان نے تیسرا طریقہ ان کو سجھا دیا، عبادت بھی کر لو اور یہ جمع بھی کر لو. یہ ان کا امتحان تھا، اس میں ناکام ہو گئے. یہ مچھلیاں تو ان کا ذریعہ معاش تھیں، ان کے گزران کا ذریعہ تھیں۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ کرکٹ کے مقابلے یہ ہمارا ذریعہ معاش تو نہیں ہے، یہ ہماری گزران تو نہیں ہے، ان سے ہمارا پیٹ تو نہیں پلتا ہے، ان سے ہمارے گھر تو نہیں بنتے۔ لیکن کیا آج ہمارا بھی امتحان نہیں ہو رہا؟ کرکٹ کے مقابلے ہوئے، میں نے دیکھا کہ نمازی کم، مسجد کے اندر نمازی کم، پتہ چلا کہ مقابلہ ہو رہا ہے عین تراوی کے وقت اور نمازی غائب۔ رمضان کا مہینہ، بابرکت مہینہ، تلاوت کا مہینہ، قرآن سننے سنانے کا مہینہ، اور امتحان ہو گیا کرکٹ میچ کا، اور مسلمان پھسل گیا، نمازی پھسل گیا، بہک گیا، نماز کو چھوڑ کر ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ لعنت ہوئی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی، ہم رمضان کے مہینے کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آدھا مہینہ تو ہمارا کرکٹ کے مقابلے میں گزر گیا، اور اب آدھا مہینہ سیاست دانوں کی کشتی اور دھینگا مشتی دیکھتے ہوئے گزر جائے گا۔ یہ تو لڑتے ہی رہے، 60 سال ہو گئے لڑتے ہوئے، لڑ ہی رہے ہیں کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے لڑ ہی رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے شاید یہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے اور قانون کو پامال کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ ملک ختم نہیں ہو جاتا۔ کوئی پرواہ نہیں ملک کی بقا کی، بس اپنی ذات، اپنی شخصیت، اپنی کرسی، اپنا اقتدار۔ تو اب باقی 15 دن ہمارے اس میں گزر جائیں گے، رات کو خبرنامہ اور صبح اخبار، اور باقی وقت میں تبصرے، فضول فضول قسم کے تبصرے، جہاں بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے تبصروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں او نلعنہم کما لعنا اصحاب السب، یا ہم ان کے چہروں کو پیچھے کی جانب الٹا دیں، یا ان پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، اللہ جو فیصلہ کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آیت نمبر 48 ہے یہ سورہ نساء کی، دوسری جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ما فی القرآن آیت احب الی من ہذہ الآیۃ، پورے قرآن میں مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ آیت ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، پورے قرآن میں مجھے سب سے زیادہ یہ آیت کریمہ زیادہ محبوب ہے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات، ویسے صحابہ کرام کا ذوق تو ایسا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بارے میں یہی کہیں، مجھے پورے قرآن میں یہ آیت بڑی محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھا تو جو آیت آتی کہتے واللہ لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس، اللہ کی قسم جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان سب سے زیادہ بہتر ہے یہ آیت۔ شاگرد بڑے متوجہ کر سنتے، کون سی بات ہے اس آیت کریمہ میں؟ حضرت ابن مسعود وہ آیت کریمہ پڑھاتے، اگلی آیت کے بارے میں پھر فرماتے واللہ لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس۔ ارے غور سے سنو، اللہ کی قسم یہ آیت جو ہے یہ ساری کائنات سے بہتر ہے، زمین سے بہتر، آسمان سے بہتر، سورج سے بہتر، چاند سے بہتر، دولت سے بہتر، تخت و تاج سے بہتر، یہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو ان کی نظر میں تو سارا قرآن ہی بہتر تھا، سارا قرآن ہی محبوب تھا، اور ہماری نظر میں کلو وشربو کی آیت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، بس جنتی عمل، اس کو کہتے ہیں جنتی عمل۔ ہم کھانے میں لگے ہوں تو پوچھتے کیا کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جنتی عمل میں لگے ہوئے ہیں، جنتی عمل۔ اس لیے کہ جنتی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ حج کریں گے، وہ تو کھائیں گے اور پیئیں گے، تو جنتی عمل۔ تو کلو وشربو یہ آیت کریمہ سارے قرآن میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مذاق سے کہہ رہا ہوں بھائی، سنجیدگی سے نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے ایسے بھی ہوں جو کہتے ہوں اللہ تو یہی آیت نازل کر دیتا تو کافی تھی، کافی تھی یہی آیت کریمہ، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ آیت کریمہ مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کی مغفرت کا ذکر ہے، اللہ کی بخشش کا ذکر ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ اس جرم کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم. شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، شرک فی الذات ہو، شرک فی الصفات ہو، اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا. صرف اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، زندگی اور موت کا نظام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، نہ نبی کے ہاتھ میں، نہ فرشتے کے ہاتھ میں، نہ ولی کے ہاتھ میں، نہ قطب کے ہاتھ میں، نہ ابدال کے ہاتھ میں، نہ پیر کے ہاتھ میں، نہ سید کے ہاتھ میں، نہ شیخ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. بھائیو، توحید، توحید میں کامل رہیے، توحید میں کامل رہیے، شرک سے نفرت کیجئے، ایسے نفرت جیسے ہمیں آگ میں کوئی پھینکے تو آگ میں پھینکنے سے ہمیں نفرت ہوگی اور بھاگیں گے، بچنا چاہیں گے. اسی طریقے سے شرک سے بچنے کی کوشش کریں، شرک مت کریں. اللہ کے بندوں سے محبت تو کریں لیکن اللہ کے بندوں کی عبادت نہ کریں. عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، نظر نیاز صرف اللہ کے لیے، صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے، قولی بدنی مالی عبادت صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. گیارہویں شریف بھی صرف اللہ کے لیے اور بارہویں شریف بھی صرف اللہ کے لیے. ہر صدقہ خیرات اللہ کے لیے ہے. یہ مانگنے والوں نے ہماری زبانوں پر بھی چڑھا دیا، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ کے لیے، نیاز حسین کے لیے. کیسے ظالم ہیں، مانگنے والے بھی شرک پھیلاتے پھرتے ہیں. شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. اس وجہ سے حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں گا. اللہ کی مشیت پر منحصر ہے مغفرت، معافی. دیکھیے، اسلامی تاریخ میں دو بڑے فرقے گزرے ہیں، اب تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کا بڑا چرچا تھا، خوارج اور معتزلہ. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ تھے دونوں فرقے بہت زیادہ عبادت کرنے والے، بہت زیادہ تقوی والے. بلکہ ابھی جو ان کا میں موقف آپ کو سنانے والا ہوں، یہ موقف بھی انہوں نے اختیار کیا اپنے خیال میں خوف خدا کی بنا پر. یہ موقف جو اختیار کیا خوف خدا کی بنا پر، گناہوں سے نفرت کی بنا پر، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ بھی جان لیں، رک کر یہ جان لیں، شیطان بعض اوقات یوں بھی گمراہ کرتا ہے، خوف خدا کے پردے میں گمراہ کرتا ہے، ہاں دینداری کے پردے میں بھی گمراہ کرتا ہے شیطان. مختلف طریقے ہیں گمراہ کرنے کے. تو خوارج کا موقف یہ تھا کہ ہر گناہ شرک ہے، ہر گناہ، کوئی بھی گناہ ہو. وہ کہتے تھے کہ ہر گناہ شرک ہے اور ہر گناہ کی سزا ابدی عذاب ہے اور کسی گناہ کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ ان کا قول. اور معتزلہ کہتے تھے کہ ہر گناہ شرک تو نہیں ہے لیکن کوئی گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، توبہ کریں گے تو معاف ہوگا، توبہ کے بغیر کوئی گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اب دیکھا آپ نے، یہ دونوں قول بظاہر خوف خدا پر مبنی ہے، یعنی گناہ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ گناہ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، بچتے تھے، اس لیے کہ ان کے خیال میں گناہ جو بھی ہے وہ ناقابل معافی ہے. لیکن مسلمان کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، کفر بھی معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، توبہ کے علاوہ اللہ کی مشیت سے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ چاہے تو کسی کو معاف کر دے۔ اللہ کی مشیت پر ہم قدغن پابندی نہیں لگا سکتے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کر سکتا اور فلاں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ہمیں حکم ہے میرے بھائیو میری بہنوں، کسی گناہگار کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھو، گناہ سے تو نفرت کرو لیکن گناہگار کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھو، ممکن ہے اس کی کچھ ایسی چھپی ہوئی پوشیدہ نیکیاں ہوں جو اللہ کی نظر میں ہوں لیکن ہماری نظر میں نہ ہوں، اور اللہ پاک ان نیکیوں کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا حقدار بنا دے۔ تو اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ بہت واقعات ہیں، سنانا نہیں چاہتا میں، تو آیت کریمہ کو حل کرنا چاہتا ہوں، اور جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ اگر بیچ میں رک کر لمبے واز شروع کر دوں تو قرآن سنانا رک جائے گا، اور حسرت ہے، حسرت ہے کہ اللہ کرے یہ جو درس شروع ہوا یہاں اللہ پاک نے الف لام میم سے شروع کرایا ہے تو والناس تک بھی اللہ پہنچا دے۔ حسرت ہے یہی خادم، کبھی یہ آس پوری ہو، شروع الحمد سے ہو کر والناس پوری ہو، تو ہماری یہ حسرت ہے بھائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو اللہ کی مشیت یہ مغفرت کا ایک وسیلہ ہے، مغفرت کے مختلف وسائل میں سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ وہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ کہہ دے ہاں یہ جھوٹا سچا میرے قرآن کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اگرچہ عمل تو اتنے نہیں ہیں، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، کہہ سکتا ہے؟ ہم تو امیدوار ہیں الحمدللہ، مایوس نہیں ہیں، صاف بات ہے مایوس نہیں ہیں، امیدوں پر جی رہے ہیں، اپنی حد تک عمل بھی کرتے ہیں، میری امیدیں نہیں لیکن اصل امید ہی ہے ہمارا سرمایہ، کہ امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ تو مغفرت کے وسائل میں سے ایک وسیلہ وہ اللہ کی مشیت ہے، دوسرا وسیلہ دعا ہے، تیسرا وسیلہ نیکیوں کا کرنا بھی ہے۔ یاد رکھیں نیکیوں کے کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان الحسناتی یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کئی برائیاں نیکی کی برکت سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو مسلمان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ اللہ پاک نماز کی برکت سے، جمعے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبیرہ سے بچنے والا ہو۔ تو نیکیاں یہ گناہوں کو مٹانے اور معاف کروانے کا تیسرا وسیلہ ہے، اور بھائی چوتھا وسیلہ اور سب سے اہم وسیلہ، سب سے مؤثر وسیلہ گناہوں کی معافی کا، وہ توبہ ہے، سچے دل سے توبہ۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں کون سے گناہگار؟ جو توبہ کرتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور محبوب بن جاتے کون؟ متطہرین، پاک صاف رہنے والے، توبہ کرنے والے بھی اور پاک صاف رہنے والے بھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، توابین اور متطہرین، توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے، یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اس لیے کہ توبہ بھی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ کپڑوں پر گندگی لگ جائے صاف پانی سے دھل جاتی ہے، اور دل پر گندگی لگ جائے آنکھوں سے بہنے والے توبہ کے آنسوؤں سے دھل جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف چمک اٹھتا ہے، ایسا چمک اٹھتا ہے کہ وہ دل اللہ کا محبوب دل بن جاتا ہے۔ توبہ کرنے والا دل، رونے والا دل، اور اللہ نے سورہ نور میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے ایمان والو تم سارے کے سارے توبہ کرو. ارے سارے کے سارے، خطاب کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، مومنوں سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں تم سارے کے سارے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی ملے گی کس سے؟ توبہ کرنے سے. ہائے اللہ میری بات دلوں میں اتار دے، اور اللہ میری بات دور دور تک پہنچا دے. رب کعبہ کی قسم، اس وقت ساری امت کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ساری امت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ڈاکٹر توبہ کریں، سائنسدان توبہ کریں، تاجر توبہ کریں، ملازمت پیشہ توبہ کریں، میں کہتا ہوں علماء توبہ کریں، حکمران توبہ کریں، لیڈر توبہ کریں. ہر طبقے کے لیے ضروری ہے توبہ کرنا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. اور صاف کہتا ہوں، بار بار قسم کیا اٹھاؤں، رب کعبہ کی قسم، مسلمان امت کی ذلت عزت میں نہیں بدل سکتی اور زوال کمال میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ یہ پوری امت توبہ نہیں کرے گی. توبہ کے بغیر ذلت عزت میں نہیں بدلے گی. بھول جائیے، ہم اسی طریقے سے پٹتے رہیں گے، پٹتے رہیں گے، مار کھاتے رہیں گے جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتن نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، خالص، ہاں خالص توبہ، توبتن نصوحا خالص توبہ. ہماری توبہ کہاں خالص ہوتی ہے؟ کسی اللہ والے نے کہا ہے استغفارنا یحتاج الی الاستغفار ایزن، ہمارا جو استغفار ہے اس پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. کہ ہم نے کیسا مکاری والا استغفار کیا ہے، مکاری والی توبہ کی ہے، چکر بادی والی توبہ کی ہے، توبہ 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 استغفار استغفار، لیکن ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر. عجیب، یہ جو توبہ ہے اس پر تو خود توبہ کی ضرورت ہے، ہم نے تو توبہ کو مذاق بنا دیا، مذاق. اللہ کہہ رہے خالص توبہ کرو. ہائے اللہ، ہر کوئی توبہ کرے، ہر کوئی توبہ کرے. 15 سال کی عمر سے، 16 سال کی عمر سے، 40 سال کی عمر تک، جب سے بالغ ہوا آج تک، 40-50-60 سال کی عمر تک اللہ کے حکم توڑتا رہا، توڑتا رہا، گناہ کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، لوٹ خسوٹ کرتا رہا. اللہ کہہ رہے توبہ کر لے، اب تو توبہ کر لے، توبہ کا مہینہ ہے، اب تو توبہ کر لے. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروه فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ. غور کیجئے یہ کس کا قول ہے، نبیوں کا سردار، معصوموں کا سردار، ولیوں کا سردار، صلحاء کا سردار، مجاہدین کا سردار، ان کا قول ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور استغفار کرو. فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، فرمایا میں توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 100 بار. نبیوں کا سردار، معصوموں کا، پاکوں کا سردار، وہ تو توبہ کرے دن میں 100 بار، اور ہم جو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، نظریں گندی گندی گندی، کان گندے، زبانیں گندی، دماغ گندے، دل گندے، جسم پورا گناہوں کی گندگی سے آلودہ.
www.darsquran.com.
اور ہمیں 60 سال میں ایک بار بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، توبہ ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو. اور یہاں یہ بھی بتا دوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، توبہ کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں سے رک جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آئندہ نہ کرے، ہو جائے تو ہو جائے لیکن عزم تو کرے، عزم کرے آئندہ نہیں کروں گا، ہو گیا پھر توبہ کر لے، لیکن عزم کرے نہیں کروں گا، یا رب آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اللہ آج تک میں نے زکات نہیں دی، گزشتہ بھی دیتا ہوں آئندہ بھی زکات دیا کروں گا، اللہ میں نے بدکاریاں بھی کی ہیں آئندہ نہیں کروں گا، شراب بھی پی ہے آئندہ نہیں کروں پیوں گا، اہل منافقت کرتا رہا آئندہ نہیں کروں گا، جھوٹ بولتا رہا آئندہ نہیں کروں گا، غیبت کرتا رہا آئندہ نہیں کروں گا، ظلم کرتا رہا آئندہ نہیں کروں گا، عزم کرے عزم، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ گناہ سے اپنے آپ کو بری بھی کروائے اور اس کی تلافی بھی کرے، اگر کسی کا حق دبایا تھا اس کا حق اس کو واپس کرے، صرف عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، اور چلا لگانے سے، اور اعتکاف بیٹھنے سے، اور توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ سن لیجئے، لوگ ظلم کرتے ہیں، ظلم کروڑوں کی لاکھوں کی زمینوں پر قبضہ جما لیتے ہیں، دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں اور جاتے ہیں عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، سمجھتے میں پاک ہو گیا ہوں، جیسے اس دن تھا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، نہیں، ناپاک ہو تم، ناپاک ہو، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، تم نے حقوق العباد پر ڈاکہ ڈالا ہے، ایک نہیں لاکھ عمرے کر لو، لاکھ چلے لگا لو، نہیں معاف ہوں گے، حقوق العباد، حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے، معافی مانگنی پڑے گی، بھائی میں نے زیادتی کی تھی معاف کر دے، معاف کر دے، ہاں معاف کروانے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اس کے لیے معافی مانگے، اس کے لیے استغفار کرے، اسالے ثواب کرے، جس کا حق دبایا تھا، جس پر زیادتی کی تھی تب معاف ہوگا۔ یہ برات اور تلافی کی شرط کو لوگوں نے بلائی دیا، توبہ کا مطلب سمجھے کہ بس بیٹھ گیا، یا اللہ معاف کر دے، میں نے فلاں کا پلاٹ کھایا تھا معاف کر دے، اور فلاں کا حق دبایا تھا معاف کر دے، نہیں، اللہ کہتے پہلے اس سے معاف کرواؤ جس کا حق کھایا تھا، ہے اللہ۔ تو میرے بھائیو، توبہ کا مہینہ ہے، میں آپ سے خدا کی قسم دست بستہ گزارش کرتا ہوں، دست بستہ گزارش کرتا ہوں، خدا را سچے دل سے توبہ کر لیجیے، اب تو توبہ کر لیجیے، آپ کی خدمت میں حاضری کا مقصد اللہ جانتا ہے، وہ مالک جانتا ہے جو دلوں کا مالک ہے، نہ کسی صلے کی تمنا ہے اور نہ ستائش کی آرزو ہے، اللہ کا کلام سنانا ہے، توبہ کی دعوت دینا ہے، توبہ کی۔ الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں کسی گناہگار سے کوئی نفرت نہیں ہے، اور جو اکثر گناہگاروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، سچ کہتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ توبہ کر لی جائے، اب تو توبہ کر لی جائے، ہائے اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ سمیٹا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آخر میں چند ضروری اعلان ہیں بھائی، ایک اہم اعلان تو یہ ہے، اعتکاف کے لیے ساتھی فارم پوچھ رہے تھے، فارم میں نے یہاں پر لا کر دے دیے تھے، غالباً مسجد کے خادم صاحب کے پاس یا مؤذن صاحب کے پاس ہیں، وہ فارم حاصل کیجئے، اور میری آرزو ہے بالخصوص میرے نوجوان بیٹے بھائی وہ 10 دن ہمارے ساتھ گزاریں وہاں جامع مسجد توابین میں، یہ نہیں ہے کہ صرف جوانوں ہی کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، تو دل چاہتا ہے کہ آپ حضرات ہمارے ساتھ یہ 10 دن گزاریں، جن کو فارم مل گیا بہت اچھا، جن کو فارم نہیں مل سکا وہ بغیر فارم کے بھی 20ویں روزے کو جس دن اعتکاف بیٹھنا ہوگا عصر کی نماز وہاں ادا کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے ساتھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، پہلے اطلاع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلا درس جو ہوگا وہ انشاءاللہ جامع مسجد توابین میں ہوگا، اس لیے کہ میرا خود بھی اعتکاف کا ارادہ ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ بھئی آپ درس میں شرکت کے لیے ضرور تشریف لائیے گا، ہمارے بھائی بھی آئیں اور ہماری بہنیں بھی آئیں، ضرور بالضرور درس میں شرکت کریں. میں آپ کی دعوت پر کئی سالوں سے آ رہا ہوں، آپ میری دعوت پر کبھی کبھی آ جایا کریں، کبھی کبھی، تو میری دعوت کو قبول فرما لیجئے، وہاں پر ضرور آئیں. اور جو اعتکاف بیٹھنے والے ساتھی ہیں وہ نہیں آ سکیں گے، وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. الحمدللہ میں بھی آپ کو دعاؤں میں نہیں بھولتا ہوں، آپ مجھے اور میرے بچوں کو دعاؤں میں نہ بھولیے گا، بلکہ درس کے سارے ساتھیوں کو، مردوں اور عورتوں میں سے کسی کو بھی آپ دعاؤں میں نہ بھولا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہا کریں. تو اگلے درس کے لیے آپ حضرات وہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ یہاں سے ٹھیک 1:15 دو بسیں چلیں گی، ایک مردوں کے لیے ایک خواتین کے لیے، جو خود پہنچ سکتے ہیں پہنچے، اور باقی کے لیے یہاں سے 1:15 دو بسیں روانہ ہوں گی. تو آپ وقت کی پابندی کرتے ہوئے یہاں تشریف لے آئیں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو مسجد یا میری نگرانی میں چلنے والے مدارس کے سلسلے میں تعاون کرنے والے ہیں، وہ باہر ساتھی بیٹھے ہیں، اسٹال لگا کر، ٹیبل لگا کر، بینر اور رسید ان کے پاس ہے، وہاں جمع کرا دے. ایک اور اعلان یہ ہے، ہاں ایک درخواست تھی کہ بہت سے ساتھی انٹرنیٹ پر درس قرآن سنتے ہیں، میں بار بار ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی درس سنیں قرآن سامنے رکھ کر سنا کریں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جو کیسٹ سے، سی ڈی سے یا انٹرنیٹ سے درس قرآن سنتے ہیں، وہ قرآن اپنے سامنے ضرور رکھیں. ہمارے آسم بھائی کی خوش دامن، وہ بیمار ہیں، اور شفیق بھائی کے والدین دونوں ہی بیمار ہیں، میری والدہ بھی علیل ہیں، سارے ساتھیوں سے درخواست ہے وہ دعا کریں. یہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے اعلان، رمضان کے آخری پروگرام سے فائدہ اٹھائیں، کیسٹ اور سی ڈی رعایتی داموں میں حاصل کیجئے. یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ کیسٹ اور سی ڈی عید کارڈ کی جگہ آپ اس کو استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 5 پارے میں بڑے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، بہت ہی اہم مضامین، تو اسی لیے ہمارے ساتھیوں نے یہ کیا ہے کہ 4 پروگرام کی کیسٹ لینے والے کو 5 کیسٹ مفت دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور آج کے معاشرے پر فکر انگیز بیانات پر مبنی انتہائی اہم سی ڈی، وہ ایک خریدیں اور دوسری مفت دی جائے گی، زیادہ سے زیادہ خرید کر اس کو لوگوں میں تقسیم کریں. سورہ رحمان کے ساتھ حج کی سی ڈی، یہ فری دی جا رہی ہے. ان ساری چیزوں سے بار اسٹال سے فائدہ اٹھائیے. ہمارے کچھ بھائی ہر سال کچھ کتابیں انتہائی رعایت کے ساتھ وہ دیتے ہیں واجبی قیمت پر، وہ یہ کتاب لائے ہیں، یہ تیرے پر اسرار بندے مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب زید مجدہم کی، اور اس سے بھی زیادہ مفید کتاب وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اسوہ رسول، یہ کتابیں انتہائی واجبی قیمت پر باہر دستیاب ہیں. اور بڑوں کے لیے میری کتاب اشاک قرآن، اور بچوں کے لیے تفہیمات، دونوں کتابیں قرآن کے لیے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے انتہائی رعایتی قیمت پر باہر دستیاب ہیں، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل محمد، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل محمد. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم یا غفار یا غفور یا طواب یا ذل جلال والاکرام، ہم اپنے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں سے اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کفر سے، شرک سے، منافقت سے، زنا سے، تہمت لگانے سے، غیبت کرنے سے، بے پردگی سے. یا اللہ شراب نوشی سے، ظلم و ستم سے، جھوٹ سے، خیانت سے. یا اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا رب تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، یا رب تو ہمیں معاف فرما دے، اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا عشرہ ہے، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، بابرکت مجلس ہے، یا اللہ تیرا گھر ہے، بابرکت لمحات اور اوقات ہیں، یا اللہ آپ کرم فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ آج کے درس کے تمام سامعین اور تمام سامعات کی توبہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دیجئے، ہماری نظروں کو، کانوں کو، زبانوں کو، دلوں کو، دماغوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، پورے جسم کو، جسم کے خون کو، اے اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دیجئے، اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے، اللہ اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ آپ کی دی ہوئی زندگی کو آپ کی رضا میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ناراض نہ ہو جائیے گا، یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے، ایمان کی نعمت، قرآن کی نعمت، غلامی رسول کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ جی آپ کو آپ کے اسماء اور صفات کا واسطہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کے نور سے محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنا بندہ بنائے رکھنا، یا اللہ اپنا بندہ بنائے رکھنا، یا اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، آنکھوں کا نور بنا دیجئے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجئے، یا اللہ ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، آپ غنی ہیں، ہماری ضروریات با عزت طریقے سے پوری فرما دیجئے، یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما دیجئے، وسعت والا مکان عطا فرما دیجئے، اطاعت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ جی رحم فرما دیجئے، یا رب ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، جن بیماروں کے لیے کہا گیا یا جن کے لیے نہیں کہا گیا، جو ہم سے کہہ بھی نہیں سکتے، جیلوں میں، ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دیجئے، پوری امت کو ہدایت دے دیجئے، یا رب ہدایت دے دیجئے، امت کے زوال کو کمال میں بدل دیجئے، ذلت کو عزت میں بدل دیجئے، امت مسلمہ کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکیوں کو قبول فرما لیجئے، ایک بھائی نے اپنی آنکھوں کی بیماری کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے، اور سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے، یا رب ماہ مبارک گزر رہا ہے، ہم سے کچھ نہ ہو سکا، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوئی، تلاوت ہوئی، صدقہ خیرات ہوا، ذکر و دعا ہوئے، یا اللہ قبول فرما لیجئے، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہم کو محروم نہ فرمائیے گا، یا اللہ محروم نہ فرمائیے گا، یا رب کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، یا اللہ یہ درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما دیجئے، یا رب اس کی تکمیل فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جو مقروض ہیں قرض سے خلاصی عطا فرما دیجئے، بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما دیجئے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما دیجئے یا اللہ. یہ جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں ان کی ضروریات کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا, ساری جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com